parte de lui.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Kama Huwa Ahalu. Alhamdulillahi Min Awwal Dunya Ila Fana'iha. Wa Min Al Akhirati Ila Baqa'iha. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. آیت کو سنامہ کرام کے طور پر پیش کیا گیا. کل بھی اس گفتگو کی تلاوت کی گئی تھی اور اس کے ذیل میں اپنے موضوع کے عنوان سے کچھ معلومات آپ کے ذہنوں کے گزار کیے گئے تھے. سورہ مائدہ قرآن مجید کا انتہائی مشہور معروف سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 3 موضوع سخن جو قرار کیا گیا تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت اہل بیت اور سیرت اہل بیت خواہش یہ ہے کہ 13 سے 14 ایام کے اندر ولایت اہل بیت کے عنوان سے مختلف روایات اور فضائل اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے اور کم سے کم 13 سے 14 دنوں کے اندر جتنے معصومین کی زندگی کو ہم فوکس کر سکیں ان معصومین کی زندگی کو ہم ڈسکس کریں. اگر معصومین کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خود تفصیل مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد
اس زندگی کا اہم ترین پیغام اگر خود پیغمبر کی زندگی کو ڈسکس کیا جائے اگرچہ کہ پورا عشرہ بھی پیغمبر کی زندگی کو ڈسکس کرنے کے لیے کم ہے لیکن اگر پیغمبر کی زندگی کو ڈسکس کیا جائے اور یہ سوال کیا جائے کہ پیغمبر کی زندگی کا سب سے اہم ترین پیغام کون سا ہے تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام پیغام ولایت. کیونکہ خود قرآن کریم پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس سے پہلے کبھی بھی قرآن میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس طریقے سے مخاطب نہیں کیا گیا. حبیب آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے. ہر مقام پر پیغمبر کو مختلف ناموں سے مخاطب کیا. کبھی یاسین کہا کبھی طہٰ کہا مختلف ناموں سے پیغمبر کو مخاطب کیا. کبھی مزبل کہا کبھی مدثر کہا لیکن یہاں پر آیت اس کو بدیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تاکید کی ہے وہ پہنچا نہیں دیتے پھر اس کا حکم دیا گیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا جو آپ کے ذمے لگایا گیا ہے فما بلغت رسالتہ تو گویا رسالت کے کام کو ہی انجام نہیں دی. تو وہ ولایت کے اس کی امپورٹنس ہے کہ پیغمبر سے پروردگار عالم مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر پر اس پیغام کو پہنچائے گی. اور ولایت کی مثال کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت جو آپ نے سنی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام, کہ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا, واتممت علیکم نعمتی نعمتوں کو تمام کر دیا گیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور خدا راضی ہو گیا تمہارے دین اسلام سے. نعمت مکمل, نعمت تمام, خداوند عالم مثال دینا چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ساری کی ساری چیزیں تھیں, لیکن کمال کی منزل پر اگر دین مبین اسلام پہنچ رہا ہے تو ولایت علی بن ابی طالب کی طرف پہنچ رہا ہے. اور اگر غور کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم سمجھ سکیں اس ولایت کی مثال اس دین کے اندر, ایک آسان سی اور سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ انسان کا وجود جو ہے, جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے, اگر کسی کی ولادت ہوتی ہے, الحمدللہ بہت سارے ایسے چاہیں گے جن مرحلوں سے گزر چکے ہیں, ہم سب کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار کامل الخلقت دے, کہ ایسی اولاد ہو کہ جو خلقت کے اعتبار سے پوری ہو, کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو, کوئی نقص اس کے اندر نہ ہو. فرض کیجیے پروردگار عالم نے ایک انسان کو ساحل اولاد بنایا, اگر کوئی نقص نہیں ہے تو وہ کہے گا کامل الخلقت, خلقت کے اعتبار سے پوری. لیکن اگر پروردگار کسی کو ایک ایسی اولاد دے کہ گویا نقص والی ہو تو یہ کہے گا کہ کامل الخلقت نہیں. لیکن اگر ایسی اولاد ہو کہ خلقت کے پاس مکمل ہو, ہاتھ بھی صحیح ہے, اعضاء و جوارے بھی صحیح ہیں, آنکھیں بھی صحیح ہیں, ناک بھی صحیح ہے, پاؤں بھی صحیح ہے, یہ سب پورا کا پورا صحیح ہے, لیکن اگر اس کے اندر روح موجود نہ ہو تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر جے کی کامل الخلقت ہے, خلقت کے اعتبار سے پورا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کسی چیز کا نقص نہیں ہے, لیکن وہ چیز کے جو اس وجود کو وجود بخش رہی ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. ولایت کی مثال دین مبین اسلام کے اندر ایسی ہی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, لیکن وہ چیز جو ان تمام چیزوں کو کمالات بخش رہی ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے. یعنی اس روح کی مثال ہے کہ جو روح جسم کے اندر آ جائے تو یہ جسم دوڑنے لگ جاتا ہے, یہ جسم رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ولایت کی مثال عبادت کے اندر ایسی ہے کہ جب ولایت عبادت کے اندر آ جاتی ہے تو قبولیت کے درجے بڑھنے کا چلی جاتا ہے. اور اس ولایت کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کو دل کے اندر پیدا کیا جائے. یہ ولایت وہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر سے کہا گیا, پیغمبر اس پیغام کو پہنچا دے, کہ اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اور پیغمبر بار بار اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے نظر آئے, نہ فقط غدیر خم کے میدان کے اندر بلکہ غدیر خم کے میدان کے بعد پیغمبر نے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ پیغام من جانب اللہ کا, اللہ کی نامی سے. لہذا قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ معارج, قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے, پہلی آیت سأل سائل بعذاب الواقع لیس له لقضائه دافع, اس سوال کرنے والے نے پروردگار عالم سے سوال کیا ہے عذاب کا, یہ کون سا شخص ہے؟ حارث بن نعمان فہری, کہ جس نے سوال کیا جب پیغمبر سے غدیر کے میدان میں سنا کہ پیغمبر نے مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے, ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آیا, اے رسول یہ بتائیے کہ یہ اعلان آپ کی جانب سے تھا یا خدا کی جانب سے تھا؟ پیغمبر نے کہا من جانب اللہ تھا, اللہ کی جانب سے تھا. کہ رسول میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, یہ آپ کی جانب سے تھا یا اللہ کی جانب سے تھا؟ اگر آپ کی جانب سے تھا مجھے تسلیم نہیں کرنا, اور اگر خدا کی جانب سے تھا خدا سے کہے کہ مجھ پر عذاب نازل کرے. سأل سائل بعذاب الواقع, سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ایک عذاب مجھ پر آئے یہ جو واقع ہوا, لیس لہ لقضائہ دافع, اور اس کو موت سے بچانے والا کوئی نہیں تھا, اس نے تو پروردگار سے موت کو مانگا تھا. گویا پروردگار بھی پیغام دے رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت کو قبول نہیں کر سکتے تو جینے کا حق بھی کھو دیتے ہیں. ایک مطلب ضرور پڑھ دیے, محمد و آل محمد.
اللہم صلی محمد و آل محمد.
لیکن وہ حاصل کرے کہ جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہو, اس کو سیکھنا چاہتا ہو. ایک سوال کرنے والا یہ ہے کہ جو پیغمبر کی خدمت میں آ کے سوال کر رہا ہے اور پروردگار سے عذاب کا گویا سوال کر رہا ہے, پروردگار مجھ پر عذاب نازل فرما. اور ایک اور شخص جب پیغمبر نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو فوکس کر کے بتایا کہ دیکھو جس جانب پروردگار عالم بلا رہا ہے وہ معمولی شے نہیں ہے, ایک عربی پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا، میلوں کا سفر طے کر کے آیا، اور میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچا ہے، اس محفل میں پہنچا ہے جہاں پر پیغمبر خدا تشریف رکھتے تھے، داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نور کی صورت جو محمد ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ پیغمبر خدا محفل میں موجود ہیں، تم خود اندازہ کرو کہ کہاں پر موجود ہیں۔ محفل میں داخل ہو کر لوگوں کے چہروں کی جانب نگاہ کرنا شروع کی، دیکھا کہ ایک ایسا چہرہ موجود ہے کہ جس کے چہرے سے زمین و آسمان کے درمیان ایک نور ساتھ ہو رہا ہے۔ پیغمبر خدا کو دیکھتے ہی یہ جملہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی محمد مصطفیٰ ہیں۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ میں ہی ہوں، پروردگار کا نبی ہوں، اور پیغمبر خدا میں کئی میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ سوال کرو۔ آپ سے سوال یہ ہے پیغمبر خدا، یہ بتلائیے کہ آپ نے ہمیں کہا کہ نماز انجام دو، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ اس کے رسول ہیں، ہم نے ماننا شروع کر دیا۔ نماز کو منوانے کے بعد آپ نے روزہ رکھنے کا کہا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر ہم سے کہا کہ جہاد پر نکلو، ہم جہاد کے لیے آنے لگے۔ آپ نے کہا حج واجب ہے، ہم حج پہ جانے لگے، آپ کے ساتھ ہم نے حج کو انجام دیا۔ آپ نے کہا زکات دینی چاہیے، ہم نے زکات دینا شروع کی۔ لیکن پیغمبر خدا یہ ساری کی ساری چیزیں ہم من بعد تسلیم کرتے رہے، آپ کہتے رہے ہم تسلیم کرتے رہے۔ یہ جو آپ نے حکم دیا ہے علی ابن ابی طالب، جو آپ کے جدازاد ہیں، ابن عم، ان کی ولایت کا جو آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کو تسلیم کرو اور انہیں مولا مانو، یہ آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے ہے؟ سوال کرنے والوں کے دو طرح کے انداز ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو سامنے والے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، ایک وہ کہ جو واقعی سیکھنا چاہتا ہے۔ حارث بن نعمان نے پہلی پیغمبر سے کہہ رہا تھا کہ گویا اس پروردگار عالم کے حکم کو آپ بھی ڈس اون کر دیجیے، چاہتا تھا کہ حکم سامنے ہی نہ آئے، اور ایک یہ ہے کہ تو سیکھنا چاہ رہا ہے۔ کہ آپ نے کہا ہم نے ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا، یہ حکم آپ کی جانب سے، خدا کی جانب سے؟ پیغمبر نے کہا یہ حکم من جانب اللہ ہے، خدا کی جانب سے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ جو پروردگار کہتا ہے وہی کلام کرتا ہوں۔ تو پیغمبر میں نے سن بھی لیا، میں نے اطاعت بھی کی، اور اب میں اس کو تسلیم کر کے جا رہا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جملہ سن، اطاعت کی منزل، واپس جانا چاہتا ہے پیغمبر نے کہا ٹھہر جاؤ، جب تمہاری اطاعت کی منزل ہے میں چاہتا ہوں تمہاری معرفت میں اور اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھو جب پروردگار کسی سے نیکی کا اور خیر کا ارادہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ڈالتا ہے۔ جب خدا کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ڈال دیا کرتا ہے، اور جب خدا دیکھتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بدبخت ہے، خدا سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں مجھ سے علی ابن ابی طالب ڈال دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری معرفت ادھوری نہ رہے، میں اس معرفت کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ سنتے ہوئے جاؤ کہ جب میں اپنے چچا حمزہ کو قبر مطہر کے اندر اتار رہا تھا، جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، وہ حضرت حمزہ کے جن کی خاص محبت تھی پیغمبر خدا کے ساتھ، کہ احد کا قبرستان آج حضرت حمزہ کے نام سے، سید الشہداء کے جن کا لقب تھا، امام مضمون سے پہلے اگر کسی کا نام سید الشہداء پڑھا ہے تو حضرت حمزہ ہے، مرکز مطہر میں اتارا ہے، پیغمبر نے گریہ کیا ہے، آنسو بہائے ہیں، وہ حمزہ کہ جب پیغمبر حضرت حمزہ کو دفنا کر لوٹے ہیں، مدینے والے جنگ احد میں شہید ہونے والے کا ماتم کر رہے تھے، پیغمبر نے دیکھا کہ کوئی بھی ان کے چچا حمزہ کا ماتم نہیں کر رہا، خانہ سیدہ کے اندر آئے، بارگاہ سیدہ کے اندر یہ حکم کیا، اے سیدہ گھر کے اندر مجلس کو وفا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میرے چچا حمزہ کا ماتم کیا جائے۔ مدینے میں صدا بلند کی کہ دروازے سیدہ پر سب آ جاؤ، میرے چچا حمزہ کا ماتم کریں۔ حضرت حمزہ کے لیے باقاعدہ طور پر مجلس کو وفا کیا گیا کہ مدینے والے تم اپنے شہیدوں کو رو رہے ہو، پیغمبر چاہتا ہے کہ اپنے شہید کو روئے، حضرت حمزہ کی حیثیت کو ہے، حضرت حمزہ کو قبر مطہر کے اندر اتار رہا تھا۔ اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ عربی کے جو پیغمبر سے ملاقات کے لیے آیا کہ میں نے اپنے چچا حمزہ کو قبر میں اتارا، میں نے دیکھا جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے سوال کیا، پیغمبر خدا پروردگار عالم تعزیت پیش کر رہا ہے کہ آپ کے چچا اس دنیا سے رخصت ہوئے، سید الشہداء ان کا لقب ہے، جنت کے سرداروں میں ان کو شمار کیا جائے گا، اے پیغمبر خدا پروردگار آپ سے کلام کرنا چاہ رہا ہے، اور پروردگار نے پیغام بھیجا ہے کہ اے حبیب ہم نے بہت ساری چیزوں کو تم پر واجب کیا ہے، بظاہر نہ موقع ہے نہ محل ہے، اور ابھی تو حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، غدیر خون کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ اگر غور کیجیے کہ ولایت کی امپورٹنس کتنی ہے، یہ پیغام پیغمبر کو بار بار دیا جا رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کا اسلوب بتا رہا ہے، یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ حجت الوداع سے پہلے پیغمبر کو بار بار یہ پیغام دیا گیا کہ پیغمبر اس پیغام کو پہنچائے گی۔ اگرچہ کہ خود پیغمبر نے زندگی کے اندر بے شمار ایسی باتیں کی کہ جن سے سبق ملتا ہے کہ پیغمبر باقاعدہ طور پر ڈیلے کر رہے تھے کہ اس پیغام کو اس مجمع میں پہنچایا جائے کہ جو مجمع اس کو حاصل کر سکتا ہو۔ لہٰذا غدیر خون کے میدان میں حاجیوں کے مجمع کے اندر یہ سارا پیغام پہنچائے گا، اور یہ جملہ کہا گیا کہ جو نہیں ہے ان تک پہنچا دیا جائے، آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ ابھی پیغمبر بھی زندہ ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، جنگ احد اسلام کی چند ابتدائی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد جنگیں نہیں لڑی، اس کے بعد بہت سارے واقعے اسلام کی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حمزہ کو قبر میں اتارا ہے حضرت حمزہ، کوئی موقع محل نہیں ہے، جبریل آ کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ پروردگار نے نماز کو واجب قرار دیا، پروردگار نے روزے کو واجب قرار دیا، پروردگار نے حج کو واجب قرار دیا، پروردگار نے زکات کو واجب قرار دیا، پروردگار نے جہاد کو واجب قرار دیا۔ پیغمبر ان سارے واجبات کے اندر پروردگار عالم نے کسی نہ کسی مقام پر رعایت رکھی ہے۔ یاد رکھیے، نماز کو واجب قرار دیا ہے، لیکن جو مسافر ہو اس کی نماز کو قصر قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص مسافرت کے عالم میں ہو تو چار رکعت کی نماز دو رکعت ہو جائے کرتی ہے۔ یاد رکھیے، پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی انسان مسافرت کے عالم میں ہو تو روزہ اسے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کی قضا کو بعد میں انجام دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، بعد میں اس کو روزے کو انجام دینا ہے۔ تو خدا نے نماز واجب کی لیکن رعایت رکھی، روزہ واجب کیا لیکن رعایت رکھی، پروردگار عالم نے حج کو واجب قرار دیا ہے مستقی کے لیے، جو صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس سال بھر سے زیادہ خرچہ ہو اور اتنا مال ہو کہ حج پہ جا سکتا ہو، مستقی کے لیے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت نہ ہو اس کے لیے حج واجب بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، پروردگار عالم نے زکات کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی مفلس ہو جس کے پاس مال ہی موجود نہ ہو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیے، پروردگار عالم نے جہاد کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اگر حاکم شرع یا حجت خدا جہاد کا حکم ہی نہ دے تو جہاد واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا واجب اس کی راہ میں حائل ہو کہ جو جہاد سے ٹکرا رہا ہو اس کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے۔ اگر ماں باپ گھر کے اندر رکھے ہیں، پیغمبر نے کتنی مرتبہ ایسے لوگ کہ جو پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے جانا چاہتے تھے، پیغمبر ماں کے لشکر میں شامل ہونے چاہتے ہیں، پیغمبر نے کہا تمہارا جہاد یہ کہ گھر میں بیٹھے رہو، پیغمبر آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارا جہاد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو انجام دے۔ یہ سارے کے سارے واجبات پروردگار نے واجب کیے، لیکن اس میں رعایت دے دی، نماز میں رعایت دی قصر کر دی، روزے میں رعایت کی روزے کی معافی دے دی بعد میں قضا رکھ دی، اسی طریقے سے زکات مفلس کے اوپر واجب قرار نہ دی، حج جو مستقی نہ ہو اس کے اوپر واجب قرار نہیں دیا، جہاد کے اندر نرمی رکھ دی۔ اے پیغمبر خدا، ان سارے واجبات کے اندر پروردگار نے رعایت رکھی ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسا واجب دے رہا ہے کہ جس کے اندر رعایت نہیں ہے، اور وہ واجب یہ ہے کہ علی کی محبت و ولایت دل میں رکھیے، حضر میں ہو یا سفر میں ہو، قصر کی حالت میں ہو یا کسی بھی حالت کے اندر ہو، ہر حالت کے اندر علی کی محبت کا دم بھرتے رہیے گا، اس کی ولایت کا اعلان کرتے رہیے گا۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
صلوات،
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم سوال کر رہے ہیں، اے پیغمبر اس پیغام کو آپ کو پہنچانا ہے، اور یہ پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام ہے، خود پیغمبر پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو، ولایت سے منہ نہ موڑ لیں، یہ ولایت قبولیت کے درجے میں لے جانے والی ہے۔ خود پیغمبر کی روایت کا جملہ ملتا ہے، اسلام و لباس ہو تقویٰ ہے، اسلام کا لباس تقویٰ ہے، اسلام کا لباس تقویٰ ہے، اور اسلام کی معراج کیا ہے؟ اسلام کی معراج ہے نماز، اسلام کی معراج ہے نماز، اسلام کا لباس ہے تقویٰ، اسلام کی معراج ہے نماز، اور پھر فرمایا اسلام کا کمال ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اسلام کمال پر پہنچ رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے، لہٰذا اس کو فراموش نہ کر دینا. اور پیغمبر کی سیرت کا دوسرا حصہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو خود پیغمبر کی ذات کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، جو میں انشاءاللہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر فوکس کر رہا ہوں کہ معصومین کی سیرت کو ہم ڈسکس کریں گے. پیغمبر کی سیرت ایک اہم ترین پہلو جو ولایت کے علاوہ ہے وہ ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو اگر روح زمین پر بھیجا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے عالمین کے لیے، رحمت کے حقیقی حقدار ہوں گے تو ولایت کے حقدار ہوں گے، جب رحمت کے امیدوار ہوں گے تو ولایت کے بھی امیدوار ہوں گے. اور یہ رحمت کیا ہے؟ ختم مرتبہ رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور سوال کیا کہ جو آج کے زمانے کے ہر مومن کا سوال ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، مڈل ایسٹ میں رہتا ہو، ملیشیا میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو یا کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، انتہائی پریکٹیکل بات جو ہر مومن کہتا ہے کہ مولانا روزگار کا کوئی معاملہ بتا دیا، رزق میں کوشادگی ہو جاتی، ہمیں سارے چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کوشادگی ہو جاتی، ہمیں سارے چاہتا ہے کہ اسے رزق کی پریشانی نہ ہو. رزق کا معاملہ پیغمبر کی خدمت میں آیا، پیغمبر خدا پریشانی ہے کہ خدا رزق دے گا نہیں دے گا، اور پروردگار کی رحمت کے بارے میں بتلائی. یہ دو سوال پیغمبر خدا سے پیغمبر خدا نے مخاطب کیا اور یہ جملہ کہا کہ جو پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر اس چیز کو بٹھا لیں کہ اہل بیت کی سیرت سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. میں نے کل معصوم کی روایت کا جملہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، چوتھے امام کا جملہ ہے، اب غزل ناس میت تدی بسنتی ولم یتدی باعمالہ، بدترین ہے وہ شخص کہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام کو فقط ناموں کے ذریعے سے پہچانے، کردار کے ذریعے سے نہ پہچانے، جو اپنی زندگی کے اندر ہمارے ناموں کا استعمال کرے اور خود کے کردار کو ہمارے کردار جیسا کردار نہ بنائے. مطلب جب تک ہمارے اعمال کے اندر ہماری ابتدا نہ کرے، ناموں کے اندر ہماری ابتدا کرے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں فاطمہ کا چاہنے والا ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں، لیکن کردار حسین سے مختلف ہوں، کردار علی سے مختلف ہو، ماننے والے کا کردار فاطمہ زہرا سے مختلف ہو، حجاب نہ ہو، گناہ کبیرہ سامنے ہو، اور یہ دعویٰ ہو کہ اہل بیت کے ماننے ہوں، ماننے والے ہوں، چاہنے والے ہیں، کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر کی خدمت میں آ کے سوال کر رہے ہیں، پیغمبر پروردگار کی رحمت کی مثال دیجیے اور رزق کی پریشانی ہے. پیغمبر نے مخاطب کیا کہ یاد کر پروردگار عالم نے تجھے چند حالتوں کے اندر رزق دیا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے تجھے کسی بھی حالت میں خالی نہیں رکھا. پیغمبر کا جملہ سنا اور پیغمبر سے مخاطب ہو کے کہا، پیغمبر خدا کون سی حالتوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پیغمبر خدا نے کہا کہ پروردگار عالم نے تجھے تین حالتوں سے گزارا ہے. اور پھر پیغمبر نے مثال دینا شروع کی کہ آج جب تو وجود کے اندر نہیں آیا تھا، ابھی تو رحم مادر کے اندر تھا، تو ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا، غذا ماں کھایا کرتی تھی، پرورش تیری ہوا کرتی تھی. ماں کے پیٹ کے اندر کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ الگ سے غذا جایا کرتی ہو بچے کے اندر، غذا ماں کھایا کرتی تھی، پرورش بچے کی ہوا کرتی تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ جب پروردگار عالم نے تجھے رزق بہترین طریقے سے دیا، اور اس کے بعد جب تو دنیا کے اندر وجود کی صورت میں آ گئے، قرآن کہہ رہا ہے یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے اس طریقے سے نکالا کہ تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، نہ کھانے کا سلیقہ جانتے تھے، نہ رہنے کا سلیقہ جانتے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ ڈیپینڈیبل تھے. پیروں نے فرمایا جب مالج وجود کے اندر آ گئے، جب تو دنیا کے اندر آ گیا، کچھ کرنے کے قابل نہ تھا، نہ کھانا جانتا تھا، نہ پانی پی سکتا تھا، نہ لباس پہن سکتا تھا، نہ غذا طلب کر سکتا تھا، نہ غذا کھا سکتا تھا. اس حالت میں پروردگار نے تیری ماں کی محبت، تیری ماں کے دل میں تیری محبت کو اس طریقے سے ڈال دیا کہ ماں اپنے جسم سے تیری غذا کے سبب کو فراہم کیا کرتی تھی، ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، تیری نشو نما ہو جایا کرتی تھی. یہ پروردگار تھا کہ جس نے ماں کے دل کے اندر تیری محبت کو راسخ کر دیا. اور اس کے بعد جب تیسری حالت آئی، اس تیسری حالت کے اندر جب تو بچپنے کے مرحلے سے گزر کر اب گویا بڑا ہونے لگا، کھانا کھانے کا سلیقہ آ گیا، رہنے کا سلیقہ آ گیا، لباس پہننے کا سلیقہ آ گیا، ان سارے مراحل سے جب تو گزر گیا، اس وقت بھی تو اس قابل نہ تھا کہ خود رزق کے لیے کوئی سامان پیدا کر سکتا۔ پروردگار نے ماں باپ کے دل میں محبت کو ڈال دیا، باپ اپنی خواہشوں کو مار دیا کرتا تھا، تیری خواہشوں کو پورا کیا کرتا، ماں اپنے پیٹ کو کاٹا کرتی تھی لیکن تیرے لیے غذا کو فراہم کیا کرتی تھی، ماں باپ اپنی خواہشات کو توڑ دیا کرتے تھے، تیری خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ پیغمبر نے کہا وہ خدا کے جو تین حالتوں کے اندر تجھے نہیں بھول رہا، جب ماں کے پیٹ میں تھا جبر رزق دیا، جب پیدا ہوا جبر رزق دیا، جب تھوڑا اور بڑا ہوا ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کر رزق کے سامان کو فراہم کیا، وہ خدا جو تین حالتوں میں رزق دے رہا ہے، اب جو تو سب کچھ کرنے کے قابل ہے تو رزق کیوں نہ دے گا؟ اب جو سب کچھ کرنے کے قابل ہے تو خدا رزق دینے والا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر رزق کا سوال بھی کر اور کوشش بھی کر۔ اور پھر سوال کیا پیغمبر خدا، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ خدا راضی ہو جائے، اور کیسے راضی ہو جائے؟ کہ ہم کم کریں، ہم کم دیں خدا کی بارگاہ میں اور خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ آج کے زمانے کے مومن کا یہی حال ہے دنیا میں ہر جگہ پر، کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، ایسا شارٹ کٹ کہ جو رات اور رات سارے معاملات کو سیٹ کر دے، یعنی انسان رات کو سوئے صبح اٹھے تو متقی اور پرہیزگار ہو چکا ہو، عالم بن چکا ہو، مرجع بن چکا ہو، یا اتنا علم آ چکا ہو کہ بس سب سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یاد رکھیں دین مبین اسلام میں واجبات کے اندر کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، نمازوں کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے پاکستان کے اندر ماہ مبارک رمضان میں کسی زمانے کے اندر پاپلٹس بٹا کرتے تھے، جب اوپس کے دن کے جمعۃ الوداع کے دن اگر تو دو رکعت نماز پڑھ لی تو وہ پرانی ساری قضا نمازوں کا دوران ہو جایا کرتا ہے، ایسی کوئی نماز دین مبین اسلام کے اندر نہیں ہے، ایسی نماز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان پھر بیمار دہل باقاعدہ طور پر پورے سال نمازوں کو قضا کیا کرتا اور پھر جمعۃ الوداع کو دو رکعت نماز پڑھتا اور بالکل پاک و صاف ہو جاتا۔ اسلام میں ایسی کوئی نماز کا وجود نہیں ہے، واجبات کے اندر کسی قسم کا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہاں نیکی کرنا چاہتے ہو، دین مبین اسلام کے شارٹ کٹ پتا ہے کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں قریب ہونا ہے، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ کے اندر اپنے گھر کو بنانا ہے، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں ثواب کا حقدار ہونا ہے، یہ شارٹ کٹ بتائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کر کے گفتگو کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ پیغمبر سے سوال کے پیغمبر کو شارٹ کٹ بتا دیجیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کم دیں، خدا ہمیں زیادہ دے دیں۔ ماہ مبارک رجب کی دعا کو ذہن میں رکھیے گا، یا من ارجو ہو لکل خیر وآمن سخط ہو عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ پروردگار کے جس کی پناہ میں ہم جاتے ہیں، جس سے ہر شر کے وقت پناہ مانگتے ہیں، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، وہ پروردگار کے جو کم کے بدلے میں زیادہ دیتا ہے۔ دعائے عرفہ آپ نے پڑھی ہوگی، دعائے عرفہ کے جملوں کے اندر یہ جملہ ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے تیرے قلیل کا سوال کرتے ہیں، جو تیرا قلیل ہے وہ ہمارے لیے کثیر ہے، جو تیرا کم ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے پروردگار، ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ اب پیغمبر سے سوال، پیغمبر شارٹ کٹ بتا دیجیے، اور پیغمبر نے کیا جملہ کہا ہے؟ پیغمبر نے وہ بات کی ہے جو انسان کی فطرت کی بات ہے، کہ تم خدا کے دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے دیے ہوئے قلیل عمل پہ راضی ہو جائے۔ تم خدا کے دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے دیے ہوئے قلیل عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھو تمہاری فطرت ہے کہ تم قلیل پہ راضی ہونے نہیں والے، لیکن یہ وہ پروردگار ہے کہ تم کم دیتے ہو اس کے باوجود تمہیں زیادہ دیتا ہے، تمہیں زیادہ دیتا ہے۔ تو سیرت اہل بیت کے عنوان سے پیغمبر کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ کل بھی ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ پیغمبر کی سیرت کے دو اہم ترین پیغام نظر آتے ہیں، اگرچہ بے شمار پیغامات پیغمبر کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام ولایت اہل بیت کا پیغام، کہ ولایت علی اپنے ابی طالب کو فراموش نہ کر دینا ہے۔ یاد رکھو یہ وہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ کہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہوں گا، کیونکہ یہ وہ رحمت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے پھیلا کر رکھا ہوا ہے، اس رحمت کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ اور رحمت کا حقدار اس طریقے سے بنو کہ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ۔ امام مظلوم جب مدینے سے نکل رہے ہیں، امام مظلوم نے باقاعدہ طور پر تعارف کروایا اپنے مقصد کا، کہ دیکھو میں رحمت بن کر لوگوں کے لیے نکل رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں شر بن کر لوگوں کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. اگر حسین گھر سے نکل رہا ہے, مدینہ چھوڑ رہا ہے, ماں کی قبر کو چھوڑ رہا ہے, تو حسین کی کیفیت یہ ہے کہ حسین غمزدہ ہو کر نکل رہا ہے, لیکن یاد رکھو حسین کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں کر رہا. اريد ان امر بالمعروف, حسین چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ امر بالمعروف کرے, وانهى عن المنكر نہیں عن المنكر کرے. انما خرجت لطلب اصلاح امتي جدي رسول الله. حسین اگر خروج کر رہا ہے تو اس لیے خروج کر رہا ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح کرے, اور اگر نانا کی امت کی اصلاح اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ حسین کا خون بہے, وہ تلوار آؤ حسین کے ٹکڑے. حسین اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی دریا کو نہیں کرے گا, اپنی جان قربان کر دے گا. کہ اگر نانا کا دین بن جائے, اصلاح امت ہو جائے, حسین اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جب مولا حسین مدینے سے نکل رہے تھے, میں نے کل بھی عرض کیا, بے شمار افراد آئے ہیں مولا حسین کو روکنے کے لیے. حسینیت نام کس چیز کا ہے؟ روایت میں تم نے عبداللہ ابن عباس جو مستند راوی ہیں مولا کی خدمت میں آتے ہیں, کہا حسین اگر ممکن ہوتا میں تیری پیشانی کے بال پکڑتا تجھے روک دیتا. کہ حسین مدینہ چھوڑ کر نہ جا, مجھے معلوم ہے کوفے والے کیسے ہیں. عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں شہزادی کے شوہر, اور اگر کہہ رہے ہیں حسین مدینے سے سفر نہ کرو, کوفے میں تنہا رہ جاؤ گے, اکیلے کیا کرو گے؟ مولا پیغام دینا چاہ رہے ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار کو بھی, اور عبداللہ ابن جعفر تیار کے توسط سے پورے عالم اسلام کو, کہ حسینیت نام ہی اسی کا ہے. جب سب خاموش ہو حسین اکیلا کھڑے ہو جائے, حسینیت نام اس کا ہے. مولا نے خروج کیا ہے, اور کب خروج کیا ہے؟ کہ جب بیعت کا مطالبہ ہوا, حاکم مدینہ کو خط لکھا گیا کہ حسین سے بیعت طلب کرو, یزید پر سر اقتدار آ چکا ہے, فرزند زہرا نے اگر بیعت نہ کی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. حاکم مدینہ کو خط موصول ہوا ہے, ایک مرتبہ بھیجا گیا ہے قاصد امام مظلوم کی بارگاہ کے اندر, اور کہا کہ آپ کو دربار بلایا جا رہا ہے. دربار میں تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر فرزند زہرا بیعت نہ کرے تو پھر فرزند زہرا کو گرفتار کیا جائے اور گویا شہید کر دیا جائے. جب خط موصول ہوا ہے, قاصد آیا ہے, امام مظلوم نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا ہے, عباس تم میرے ساتھ چلو گے, اکبر تم میرے ساتھ چلو گے, قاسم تم میرے ساتھ چلو گے. یاد رکھو میں دربار میں جا رہا ہوں, دربار میں اگر میری آواز بلند نہ ہو دربار کے باہر کھڑے رہے, اگر میری آواز بلند ہو جائے دربار کے اندر داخل ہو جائے. بنی ہاشم کے جوان منتظر ہیں کہ مولا کی آواز بلند ہو. یہاں تک کہ مولا کو دربار میں بلایا گیا, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, اے مولا آپ کو دربار میں بلایا گیا, یہ دربار وہی دربار ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا کو بلایا گیا, یہ مدینہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں پر آپ کی ماں والدہ ماجدہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار کے اندر گئی تھی. کس قدم سے مولا حسین دربار میں داخل ہوں گے میں نہیں جانتا, لیکن جب مولا دربار میں داخل ہوئے ہیں, دربار میں جو پہلا سوال کیا گیا ہے کہ بیعت یزید کی جائے, مولا نے کہا تجھے معلوم نہیں کہ یزید کون ہے, میں ہی کون ہوں؟ وہ سراپا نجاست کا پیکر ہے, میں سراپا طہارت کا پیکر ہوں, اس کے وجود میں نجاست ملی ہوئی ہے, میں طہارت سے بنا ہوا ہوں, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا, یزید تو دور کی بات ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آواز بلند ہوئی, بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے, امام مظلوم نے ابو الفضل عباس کو ساتھ میں لیا ہے, دربار سے باہر آئے ہیں, اور دربار سے باہر آ کر جب محلے بنی ہاشم میں پہنچے, ایک مرتبہ زینب کو بلایا, اے بہن زینب اب مدینہ ہمیں چھوڑنا ہے, مدینے سے ہمیں سفر کرنا ہے, آج شام تک قافلے کو تیار کیا جائے, ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ارادہ کہاں کا ہے؟ پہلے مکہ جائیں گے. خانوادہ عصمت و طہارت کی مذکورات اپنے گھر کے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, خواتین تیاری کر رہی ہیں سفر کی. ایسے میں امام مظلوم نے ہر ایک بیوی کو بلا کر یہ جملہ کہا, دیکھو ہر ایک میرے ساتھ چلنے والا ہے, لیکن یاد رکھو فاطمہ صغرا میرے ساتھ نہیں چلنے والا. اور یاد رکھو فاطمہ صغرا سے ہر کوئی ملنے جائے خدا حافظ کرے زیادہ بات نہ کرے واپس آ جائے. مولا حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ مولا اپنے خانوادے اور گھر کو لے کر رخصت ہوتے ہیں مولا نے ودا کی ہے. ودا کس طریقے سے کی ہے؟ روایت میں عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب مولا امام حسن مصطفیٰ کے مرکز مطہر پر ودا کے لیے آئے بڑے پروقار طریقے سے آئے, حسن کی قبر پر بیٹھے, اے بھیا حسن تیرا بھائی حسین جا رہا ہے. اور جب بھائی حسن مصطفیٰ کی قبر مطہر سے کھڑے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ نانا رسول خدا کی قبر مطہر پر گئے, قبر مطہر پر جا کر جملہ کہا, اے نانا آپ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے سفر خیالہ کیا. نانا سے رخصت ہوئے, روایت میں لکھا جب حسن کی قبر پہ گئے تھے پروقار طریقے سے گئے تھے, جب نانا کی قبر پہ گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ نانا کی قبر پہ آیا ہے, اور جب ماں کی قبر پہ پہنچے ہیں نانا کی قبر سے, روایت میں عجیب جملہ لکھا ہے کیسے لگتا تھا گھٹنیوں کے بل چل کر حسین فاطمہ زہرا سے رخصت دے رہے ہیں, اے مادر گرامی تیرا حسین جا رہا ہے, اے مادر گرامی تیرا حسین قریب ہو گیا, اے مادر گرامی یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, اے مادر گرامی مدینہ چھوڑ کر جا رہا. رخصت ہوتے ہوئے دبے ہوئے قدموں سے آئے ہیں محلے بنی ہاشم میں, گویا کرفیو لگا دیا گیا ہے, اب باز تیاری کرو. ہر ایک بیوی کو تیار کیا جا رہا ہے, ہر ایک کی بہن کو تیار کیا جا رہا ہے, ہر ایک بیوی کو اب آ کر سوار ہونا ہے. ایسے میں فاطمہ صغرا نے علی اصغر کو رباب کی گود سے لیا, ایک مرتبہ رباب کی گود سے لینے کے بعد اصغر کو جملہ کہا, اے اصغر ہر ایک مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے, وہ بچہ کہ جس کی عمر مبارک کچھ دنوں کی ہے, آٹھ یا دس دنوں کی یا اٹھارہ دنوں کی, ایک مرتبہ کہا, اے اصغر ہر ایک مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے, کیا تو بھی بہن کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ ارے اصغر فاطمہ صغرا کی آگوش سے لپٹ گیا, ہر ایک بی بی تیار ہے جانے کو, ایک مرتبہ ہر ایک بی بی آتی ہے فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کرتی ہے, بات نہیں کرتی چلے جاتی ہے, یہاں تک کہ زینب کبرا آنے والی ہے. لیکن اس سے پہلے جب رباب رخصت ہو رہی ہے علی اصغر گود میں نہیں آتا, ایک مرتبہ حسین مظلوم کو بتلایا, اے والی فاطمہ صغرا کی گود سے اصغر نہیں آ رہا, فاطمہ صغرا کی گود سے اصغر نہیں آ رہا, کیا ماجرا ہے؟ کیا بچہ فاطمہ صغرا سے لپٹ چکا ہے؟ ایک مرتبہ حسین جانتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اصغر کے کانوں کی جانب, اے اصغر مجھے معلوم ہے تجھے بہن سے محبت ہے, لیکن یاد رکھ اصغر تیرے بغیر کربلا کا جہاد ادھورا جہاد ہے, تیرے بغیر کربلا کی جنگ ادھوری جنگ ہے, تیرے بغیر تیرے بابا کی قربانی نہیں جانے والی. اصغر نے ایک مرتبہ لپک کر حسین کی جانب رخ کیا, اصغر کو آغوش میں لیا اور رباب کے حوالے کیا, اور اب ہر ایک بی بی فاطمہ صغرا سے رخصت ہو چکی ہے, یہاں تک کہ زینب کبرا رخصت ہو رہی ہے. فاطمہ صغرا کو معلوم ہے کہ اگر زینب کبرا نے سفارش کر دی حسین کے لیے جانا مشکل ہوگا. ارے کوئی بات نہیں سن رہا, لیکن زینب کو بلایا, اے پوپی اما, ارے ہر ایک کو لے کر جا رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ زینب ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کا ہاتھ پکڑتی ہے, حسین کی خدمت میں لے کر آتی ہے. دو سفارشیں ایسی ہیں جو حسین کی خدمت میں کی گئی ہے تاریخ میں, اور حسین نے رد کر دی ہے. پہلی سفارش کے جب سکینہ پہلی مرتبہ ابو الفضل العباس کا ہاتھ تھام کر لائی تھی, اے بابا میں چاہتی ہوں چچا کو اجازت دے دے چچا میدان جنگ میں جائے, حسین نے اجازت نہ دی تھی, رد کر دیا تھا. اے سکینہ بعد میں بہت روئی, یہاں تک کہ اصرار بڑھا اور بار بار سکینہ آئی اور اس کے بعد اجازت دی گئی. لیکن فاطمہ صغرا زینب کبرا کے ساتھ آ رہی ہے, اور زینب کبرا سفارش کرتی ہے, اے بھیا حسین کیا وجہ ہے؟ وہ اپنی ہر بیٹی کو لے کر جا رہا ہے, فاطمہ صغرا کو کیوں لے کر نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ حسین مخاطب ہوتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں, اے بہن زینب تمہیں معلوم ہے میری ہر بیٹی میرے خانوادے کے کسی نہ کسی بزرگ سے شباہت رکھتی ہے, میری بیٹیاں میرے بابا علی مشکل کشا سے شباہت رکھتی ہیں, میرے نانا رسول خدا سے شباہت رکھتی ہیں, یہاں تک کہ میرے بیٹے نانا رسول خدا سے شباہت رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھو اے زینب, یہ فاطمہ صغرا جو ہے یہ میری بیٹی میری ماں فاطمہ زہرا سے شباہت رکھتی ہے. اے بہن زینب مجھے معلوم ہے کل درباروں میں جانا ہے, کل بازاروں میں جانا ہے, ارے جب بازاروں اور درباروں میں پھرائے جاؤ گے, ارے منادی ندا دیں گے, یہ آلے محبت کے گھرانے والے ہیں, حسین سب برداشت علیہ الہ، ہمارے اس مزید توسل کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرما، پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہماری وزاداری ناقص ہے، پروردگار تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عزاداری ناقص کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول منظور فرما، پروردگار پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مومنین حاجت لے کر آئے ہیں پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، پروردگار جو مومن بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں خوشحال کی عنایت فرما، پروردگار پروردگار جو اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما، صاحبان اولاد ہیں ان اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہیں اللہ خصوص جو یہاں پر بیمار ہیں اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں پروردگار، بیماری کربلا کے صدقے میں تمام افراد کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ہماری ساری حالتیں رد ہو جائیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہے اگر ہماری ایک حاجت پوری ہو جائے، وارث ائمہ منتخب کربلا امام حسن بزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین.